گونج رہی ہے محفل ہنستے دے کر دنیا بھر کی دولت, دے کر دنیا بھر کی دولت, مل جائے گر ان کی محبت. ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام, میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام, روٹھے ہوں کو رب سے ملانا میرے محمد کا کام. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ مقدس عبادت کلاس اس موضوع پر منعقد کیا گیا ہے. ہمارے بیچ میں حاضر ہے کہ ہماری خوش نصیبی ہے آج اللہ کے اقتدار امن بار نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ہم سب ان کا بیان سنیں اور سننے کے بعد اس کا عمل کریں. تو اللہ اقبال کا دعا کریں سب کو سننے کے بعد عمل کرنے کی بہت ترقی طرف سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال و اکمال کو مفتی صاحب کے علم میں اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. الحمدللہ ان کا تعارف کرانا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں سنی مسلم جماعت. الحمدللہ ہم سب کی جماعت ہے, کوئی شک ہے ہم سب کی جماعت ہے. تو جب ہم سب کی جماعت ہے تو ہم پر بھی اس جماعت کے لیے کچھ کرنا اور کچھ ایسا کرنا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہے. تو آپ سب بخوبی واقف ہیں اور جانتے ہیں اس جماعت سے کتنے لوگ کنیکٹنگ ہیں, کتنے گھر ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہے, کتنے ایسے بچے ہیں کہ جن کے پاس پڑھنے کے لیے اسکول کی فیس نہیں ہے. تو کم سے کم 300 یا 350 ایسے بچے ہیں جو لوگ مدد کر کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور مزید برکت عطا فرمائے. کچھ اور ہاتھوں کی ضرورت ہے کہ اگر یہ ہاتھ ان ہاتھوں سے جڑ جائیں اور اس جماعت سے جڑ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ جل جلالہ محمد والا ہمیں اس کامیابی تک ضرور پہنچائے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے. تو तो आप सब मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं, मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ समझ सकते हैं कि हम सब मुहाजिर हैं, कहीं से आए हुए हैं। और ज्यादातर ज़कात के जो हकदार हैं वो कौन होते हैं, वो मुझसे ज्यादा मुफ्ती साहब समझते हैं और इंशाल्लाह आपको समझाएंगे भी। हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, खूनी रिश्तेदार होते हैं, पड़ोस होता है, वो सबसे ज्यादा हकदार होते हैं और उसके बाद जो हमारे करीब के होते हैं। तो ये जमात हमारी है, इसमें तेरा मेरा कुछ नहीं है, ये हमारी जमात है, सुन्नत वल जमात। तो आपसे मौतबाना गुजारिश है, मौतबाना गुजारिश है, अर्जी है कि इस रमजान में आप ज्यादा से ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर मदद करें। अगर आपने मदद यहाँ लिखी की तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर आपकी मदद करें, कोई शक नहीं। और इसमें ये शक नहीं है कि आप मदद करते हैं और जगहों पर करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा जरूरत है तो आप ज्यादा समझदार। तो आपसे ये मौतबाना गुजारिश है इस रमजान में आप ज्यादा से ज्यादा इस जमात की मदद करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक हो। रफीक तरफ से अब मैं हजरत इबला मुफ्ती तारिक हसन साहब से मौतबाना गुजारिश करूंगा, अर्ज करूंगा कि आप अपने बयान से हमारे इलम को मुजल्ला और मुनव्वर कर पाए।
एक मिनट इसको आप इस पर लगा दें, मैं भी दोनों से दोनों को दूसरे के साथ पेश करूँ।
सही
अच्छा
लेडीज के लिए
अच्छा
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آپ سب حضرات کو میری آواز صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہے بھائی، مجھے نہیں آ رہی، میرے کام اب آ رہی ہے، اس کو یہاں لگانا پڑے گا. قرآن مجید کی میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے ان کی صحیح طرح سے تفسیر کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے پہلے کی تاریخ بیان کی ہے. دنیا میں جتنے بھی سائنسدان ہیں، ماہرین ہیں، وہ سب اس بات میں غور کرتے ہیں کہ انسان سے پہلے کیا تھا اور انسان کی ابتدا کیسے ہوئی. لیکن اس وقت تاریخ لکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے یہ بات ہمیں اللہ کے سوا کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ آدم سے پہلے کیا تھا. کوئی بتا سکتا ہے؟
میرا خیال ہے تنزانیہ میں بتا سکتا ہے کوئی آپ کو، تو بولیں بھائی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ آدم سے پہلے کیا تھا. اس لیے اللہ نے بتایا ہمیں قرآن مجید میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب میں نے فرشتوں کو جمع کیا اور میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میری نائب بنے گی. اب بتاؤ یہ ہسٹری ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بتا سکتا ہے؟ ہیں بھائی، اللہ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے، جزاک اللہ جی، یہ تاریخ ہمیں اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے آدم کو جب پیدا کرنے سے پہلے، بس ایسے ہی نہیں کہ اس کو بنا دیا، میں نے فرشتوں کو بلایا، اپنے خاص مقرب فرشتوں کو. جیسے بادشاہ جب کوئی اہم اعلان کرنے والا ہوتا ہے، صدر یا وزیر اعظم جب کوئی اہم اعلان کرنے والا ہوتا ہے تو کابینہ بلاتا ہے نا پہلے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے بھی فرشتوں کی کابینہ بلائی اور کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو زمین میں میری نائب بنے گی، نیابت اس کے ہاتھ میں ہوگی، زمین کی خلیفہ بنے گی وہ میری. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی اور زمین میں خون خرابہ کرے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اس قسم کی کوئی بات کی تھی کابینہ میں کہ میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو زمین میں خون خرابہ بھی کرے گی اور فساد بھی مچائے گی؟ اللہ نے تو کہا بڑی اچھی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو میری نائب اور خلیفہ ہوگی زمین پہ، اس میں خون خرابے والی کوئی بات تھی؟ بھائی آپ لوگ اگر میرا ساتھ دیں گے، ہاں نہ ہوں ایسے کریں گے تو میں سمجھوں گا میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. اگر آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، ٹی وی میں کوئی آ رہے ہوتے ہیں نا تو بس جب چاہو ٹاپک چینج کر دو، بندے کو چینج کر دو، تو میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں نا، تو اس لیے تھوڑا سا اگر ہم ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ بیان کرنے میں آسانی ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ میں زمین میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو میری نائب، میرے احکام کو زمین میں نافذ کرے گا. کیا رائے ہے تمہاری؟ کابینہ سے پوچھا جا رہا ہے، اور کابینہ میں سب نیک لوگ جنہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ جن سے گناہ کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر گڑبڑ ہوتے ہیں نا ہم لوگوں کی جیسے کابینہ ہوتی ہیں، اس میں تو ایسے مشورے دیے جاتے ہیں جس میں ہر آدمی اپنا مفاد دیکھتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اپوزیشن اپنے حساب سے مشورہ دے گی اور جو حکومت میں ہوگا وہ اپنے حساب سے مشورہ دے گا. تو فرشتوں کے بارے میں یہ ڈر بھی نہیں کہ وہ جان کر بات کو گھما رہے ہیں، بھائی انہیں کیا. لیکن فرشتوں نے اعتراض کیا کیا، اتجعل فیہا، اے اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو خون بہائے گی اور زمین میں فساد مچائے گی، جبکہ اللہ نے نہ کوئی فساد کی بات کی اور نہ خون بہانے کی بات کی. تو یہ فرشتوں کا دماغ یہاں تک پہنچا کیسے اور کر رہی ہے؟ بم بنا لیے، میزائل بنا لیے، ایسا لڑ رہے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پیغمبر کے بیٹے نے، اور اس وقت سے آج تک انسان چین سے نہیں بیٹھ. یہ ملک اس ملک کو، وہ اس گلی میں اس کا پھڈا، وہ فرقہ واریانہ پھڈا، وہ تیری مسجد وہ میری مسجد، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں وہ اس کے پیچھے نماز نہیں. ہر سطح پہ سیاسی لوگ بھی لڑ رہے ہیں، مولوی بھی لڑ رہے ہیں، پیر بھی لڑ رہے ہیں. ایک پیر کا مرید دوسرے پیر کے پاس چلا جائے تو یہ والا پیر اس سے لڑے گا، وہ مرید اس کے پاس چلا گیا وہ اس سے لڑے گا. اب تک انسان چین سے بیٹھا نہیں ہے.
شادی ہوتی ہے محبت کے لیے، میاں بیوی بی وہ بھی لڑ رہے ہیں آپس میں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہر دوسرے دن میاں بیوی بی کا پڈا لڑائی. تو سوال پیدا ہوتا ہے فرشتوں کا آئی کیو لیول اتنا تیز کیسے تھا کہ ان کو پہلے پتا چل گیا کہ یہ کیا کرے گا؟ بولو بھائی، لڑے گا. یہ ایسے فرشتوں کو پتا چل گیا کہ فرشتوں کو معلوم تھا کہ اس زمین میں ایک مخلوق تو ایسی ہے جس کے پاس خواہشات ہیں مگر عقل نہیں ہے، جس کو جانور کہا جاتا ہے. خواہشات ہے مگر عقل نہیں ہے. اور ایک مخلوق فرشتوں نے کہا ہم ہیں، عقل بہت ہے، آئی کیو لیول بہت اونچا ہے مگر خواہشات نہیں ہے. تو جس کے پاس خواہشات ہوتی ہیں وہ خواہش کے حصول کے لیے لڑتا ہے، مگر اگر عقل نہ ہو تو فساد نہیں مچائے گا، محدود لڑائی لڑے گا وہ. فرشتوں کو تو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی روٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا، کیا خیال ہے بھائی؟ نہ ان کو شادی کا شوق ہے کہ ایک فرشتے نے کہیں پیغام بھیجا دوسرے کو، ہو رہا ہے بھائی تو ہے بھائی میں کرنا چاہ رہا تھا تو نے کیوں وہاں کی، تو ان کو تو یہ شوق بھی نہیں ہے، کوئی پھٹے بازی ہے ہی نہیں ان کی، بھوک ان کو لگتی نہیں ہے کہ روٹی کے لیے لڑیں اپنے ملک سے سفر کر کے، دوسرے تنزانیہ آئے پاکستان سے سفر کر کے بھائی، تو وہ کس بات پہ لڑیں گے؟ کوئی پلاٹ کا جھگڑا نہیں ہے ان کو، رہنے کے لیے مکان نہیں چاہیے، ہر وقت سجدے میں، کوئی رکوع میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ کرتا ہے قیامت تک اس کا نمبر دوبارہ نہیں آتا. نبی نے فرمایا اطت السماء اطا وحق لها ان تطا، فرمایا آسمان پہ ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو. اتنی عبادت کیوں بھائی؟ اس لیے کہ پیچھے سے کوئی نہ کال آئے گی، بھائی ہم تو مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، میسج آ جائے گا بھائی کب سے بھیجا تھا انڈے لینے کے لیے، اب تک کیا خیال ہے بھائی؟ اب تک نہیں پہنچے، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، یہ مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. تو فرشتوں کے لیے یہ ٹینشن بھی نہیں ہے. تو ان میں چونکہ خواہشات نہیں ہیں تو لڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رہا جانور کا مسئلہ، جانور میں خواہشات ہیں مگر عقل چونکہ نہیں ہے، لہذا وہ لڑتا ہے مگر محدود پیمانے پر، فساد نہیں مچا دے گا زمین میں. شیر کو جب بھوک لگے گی تو اس کا دل چاہے گا میں کچھ کھاؤں، ہرن کو مارے گا ایک ہرن کو، پیٹ بھرے گا، اس کے بعد سکون اطمینان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے گا. یہ نہیں کہ سارا دن پلان کرتا رہے گا کہ میں دوسرا بھی گراؤں تیسرا بھی گراؤں اور یہ ڈی فریزر خرید کے سارے ہرن اس میں اسٹور کر دوں اور سارے زیبرے جو ہے نا میں تکے بنا کے گوشت خشک کر کے رکھ دوں اور پورے جنگل کی ایسی کی تیسی کر دوں، ایسا نہیں کرے گا وہ، کیونکہ سینسی نہیں ہے اتنی. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر انسان کو شیر بنا دیا جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم باقاعدہ ایک زیبرا اپنے لیے ماریں گے ہے بھائی، اور اس کا گوشت بھی سٹور دو چار اور مار کے اس کا گوشت کیا کر دیں گے کہ یار روز کون شکار کرے، فریج میں سٹور کر دو، اور پھر باقاعدہ زیبروں کا بزنس شروع کر دیں گے تھوڑے دنوں میں. تو جنگل میں کوئی زیبرا زندہ رہے گا؟ شیر میں سینس ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ عقل نہیں ہے اس میں، گراتا ہے جانور کھاتا ہے. میں بھی جنگل کی سیر کر کے آ رہا ہوں یہاں تنزانیہ میں، تو میں نے یہاں لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی جانور مرا ہوا نظر کیوں نہیں آ رہا، یہ شیر کیا کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بڑی ترتیب سے بتایا، انہوں نے کہا بھائی سب سے پہلے شیر گرائے گا زیبرے کو، ہمت کون کرتا ہے؟ شیر یا کوئی جانور گرائے گا. شیر نے جتنا کھانا ہوگا، شیر نے، اس کے بچوں نے، اس کی مادہ نے، وہ کھا کے واپس جا کے آرام سے قیلولا کریں گے وہ جا کے. اس کے بعد باری آئے گی وہ لکڑ بگڑ جو ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، ہرینا آئینا پتہ نہیں ہرینا، وہ آئیں گے، وہ اپنے اپنے مقدر کا کھا کے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد چیل کوے آئیں گے، پھر گدھ آئیں گے، تو پھر آہستہ 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 پھر وہ چڑیائیں طوطے ہوتے ہوتے ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچتا, سب آ کے ہاتھ صاف کرتے ہیں اس کے اوپر. تو جانور کو اللہ نے خواہشات تو دی ہیں مگر عقل نہیں دی, لہذا وہ فساد نہیں مچاتا. فرشتوں کو پتا تھا کہ اللہ نے جانوروں کی پیدائش سے پہلے بھی ہم سے مشورہ نہیں لیا اور ہماری پیدائش سے پہلے بھی کسی سے مشورہ نہیں لیا. انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ لیا جا رہا ہے. یقیناً یہ ایسی مخلوق ہے کہ ہم میں اور فرشتوں میں جانوروں میں جو عیب ہے یہ مخلوق اس عیب سے پاک ہے. ہم میں خواہشات نہیں ہیں اور جانوروں میں عقل نہیں ہے. یقیناً ایک ایسی مخلوق پیدا ہونے والی ہے جو ہم دونوں سے ڈفرینٹ ہے. تو ہم دونوں سے ڈفرینٹ تو وہی ہوگی نا جس میں خواہشات بھی ہوں اور عقل بھی ہو. تو انہوں نے کہا اے اللہ جب تو اس کو پیدا کرے گا تو اسے جب بھوک لگے گی تو یہ بڑا فساد مچائے گا. ایک دفعہ تو پیسوں سے خرید کے کھائے گا, اس کے بعد جب اس کو مزے لگیں گے تو پھر یہ پاکستان کا کیا بن جائے گا, سابق صدر بن جائے گا. پھر تو یہ جائیدادیں کھائے گا لوگوں کی اور پھر اس کی بریکیں فیل ہو جائیں گی. قتل بھی کرے گا, خواہشات ہیں عقل بھی ہے, قتل بھی کرے گا اور جو اس سے ہو سکا وہ کرے گا. یہ ہسٹری ہے جو کون بیان کر رہا ہے, اللہ, کیونکہ اس وقت کوئی مورخ پیدا نہیں ہوا تھا. یہ ہمارے باپ دادا کی ہسٹری بیان ہو رہی ہے. اللہ نے جواب میں کیا کہا, انی اعلم ما لا تعلمون. یہ نہیں کہا کہ فرشتوں تم غلط کہہ رہے ہو, نہ یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا فرشتوں تم کیا کہہ رہے ہو غلط, نہ 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 ان کی تردید نہیں کی. یہ کہا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب, اس میں یہ فساد تو ہے لیکن اس میں کچھ کوالٹیز ایسی ہوں گی جو تم نہیں جانتے. وہ کیا ہے, وہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سارے ایسے نہیں ہوں گے. فرشتوں تمہیں عبادت کرنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, تمہیں میری مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کا خون نہیں کرنا پڑتا. ان میں بہت سے ایسے پیدا ہوں گے جو میری خاطر بھوک برداشت کریں گے, پیاس برداشت کریں گے, میری خاطر مارے کھائیں گے, اپنا پیٹ بھوکا رکھ کے اپنے پڑوسی کا پیٹ میں نوالا ڈالیں گے. یہ کام جانور بھی نہیں کرتے اور یہ کام فرشتے بھی نہیں کرتے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. پھر کیا ہوا, دو طاقتیں انسان کے پیچھے لگ گئیں. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے اور فرشتوں سے کہا کہ چونکہ اس میں عقل بھی ہے اور خواہشات بھی, یہ سب سے افضل ہے, لہذا اب اس کو سجدہ کرو. یہ بھی ہسٹری ہے جو ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان نے انکار کیا اور شیطان کو حسد ہوا کہ میں آگ سے اور یہ مٹی سے اس کو اللہ نے اونچا کیوں کر دیا, میں اب اس کو کبھی بھی جنت میں جانے نہیں دوں گا. ایک طاقت لگ گئی شیطان کی انسان کے پیچھے جو اس کو کہاں لے کے جاتی ہے, خواہشات کی طرف. ہمیشہ برائی کا راستہ بتائے گا شیطان. اس کے مقابلے میں اللہ نے, یہ تو ظلم ہو جاتا نا کہ شیطان کو تو انسان کے پیچھے چھوڑ دیا لیکن شیطان سے روکنے والی کوئی طاقت پیدا نہ کی ہو, تو اس کے مقابلے میں اللہ نے پیغمبروں کو پیدا کیا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام جو اپنی اولاد کو سمجھاتے رہے, پھر شیس علیہ السلام, پھر ادریس علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یونس علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، سینکڑوں ہزاروں پیغمبر بھیجے جو ہر دور میں آ کے انسان کو بتاتے رہے کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں غلط راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے، تم آخرت کے لیے بنے ہو، دنیا کے لیے نہیں بنے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، برائیوں سے بچو جنت میں جاؤ گے، برائیاں کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ شیطان کہنے لگا نا 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 نا، شیطان ہمیں کیا بہکاتا ہے، برائی کی طرف جاؤ، برائی کی طرف جاؤ، برائی کی طرف جاؤ، چھوڑو یہ آخرت کچھ نہیں ہے، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو علماء کی باتیں ہیں، یہ تو اساطیر الاولین پرانے لوگوں کے قصے ہیں، کیا جنت کیا جہنم، بس غل غپاڑے کرو، مزے اڑاؤ مزے اڑاؤ۔ اور ادھر پیغمبروں کی دعوت بالکل اس کے مقابلے میں، پیغمبر بھی آتے رہے، کچھ لوگ پیغمبروں کے پیچھے چلتے رہے اور کچھ شیطان کے، لیکن قرب قیامت میں شیطان کی طاقتیں، بولو بھائی، بڑھنا۔ تو اللہ نے پھر آخری نبی جو بھیجا وہ ایسا کہ جس کی دعوت سب سے زیادہ مؤثر، ہزاروں پیغمبروں کی دعوت اور محنت ایک طرف، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور محنت ایک طرف۔ ایسی دعوت دی اور ایسا نبی اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ اس نبی کے مقابلے میں کسی کا سکہ دنیا میں چل سکتا ہی نہیں ہے، کسی کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی دولت دی تو اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت کیوں نہیں دی؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بھائی سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اور بھی زیادہ محبوب، ان کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا اور سلیمان علیہ السلام کی جاہو جلال دیکھیں آپ۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا سلیمان علیہ السلام آخری نبی نہیں تھے، سلیمان علیہ السلام آخری نبی نہیں تھے، ان کی نبوت پہ کسی کو اعتراض ہوتا کہ ان کو تو بڑی دولت ہے، معاذ اللہ دنیا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو دوسرا نبی آ جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ایسا بنایا کہ کوئی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے دولت کے لیے یہ کچھ کیا ہے۔ آخری دم تک جس کے گھر میں 40 دن چولہا نہ جلتا ہو وہ دولت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوتا تو دنیا سے جاتے ہوئے اس کے پاس تو سونے چاندی کے انبار ہوتے۔ ہر لحاظ سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل بنایا کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی پہلو سے انگلی نہ اٹھا سکے۔ آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا، دیکھو عجیب عجیب معجزے ملیں گے آپ کو نبی کی ذات میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں استعمال کی ہیں خوراک میں، آج سائنس جو ریسرچ کر رہی ہے نا اس سے بہتر خوراکیں اس دنیا میں نہیں ہیں انسانی صحت کے لیے، تو یہ کیا خود بخود ہو گیا؟ اللہ نے بتایا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسی چیز استعمال کرتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی تو آج انگریز انگلی اٹھاتا، کہتا ہے تمہارے نبی نے تو وہ کچھ کھایا ہے جو میڈیکل سائنس اس کو اچھا، بولو نا بھائی، نہیں سمجھتے۔ بھلا جس کی خوراک پہ عیب نہیں نکالا جا سکتا وہ جو طریقہ لوگوں کو دے کر گیا ہوگا جو آپ کا مقصد تھا اس میں عیب کہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ قرآن میں آپ خوراکوں کا تذکرہ دیکھ لیں، قرآن میں جتنے پھل اور خوراکیں اللہ نے ذکر کی ہیں نا وہ میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اس سے بہترین خوراک انسان کے لیے نہیں۔ قرآن میں ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، بتاؤ انجیر اور زیتون انسان کی بہترین خوراک ہے یا نہیں ہے؟ کہیں دیکھا قرآن میں گٹکے کی قسم ہے بھائی، پان کی قسم، سگریٹ کی، تمباکو کی، چائے کی، دیکھا کہیں ہے بھائی؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ الحمد سے لے کے والناس تک جو کلام نبی پر نازل کیا گیا ہے اس میں میڈیکلی بھی کوئی نقص نہیں نکال سکتا، میڈیکلی بھی کوئی عیب نہیں نکالا جا سکتا اس میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے جو حسن و جمال دیا گیا وہ اللہ نے اس کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ ایک یہاں علمی نقطہ میں بیان کرتا ہوں، یہ میں کئی دفعہ بیانات میں بیان کر چکا ہوں، جو میرے بیان پہلے سے سنتے ہیں وہ شاید بور ہوں گے، لیکن یہاں زیادہ طبقہ نیا ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے معراج کی رات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی یوسف علیہ السلام سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، اتنے حسین، اور باقی آدھا اللہ نے باقیوں میں تقسیم کیا۔ تو اس حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ معاذ اللہ ہمارے نبی کا حسن یوسف علیہ السلام سے کم تھا نا، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ جب آدھا ادھر دے دیا تو باقی آدھا تقسیم کیا تو وہ تو کم ہو گیا نا۔ بہت مشکل ہے، سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھائی جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو یاد رکھو، حسن ایک الگ چیز ہے، جمال ایک الگ چیز ہے، جمال الگ چیز ہے، حسن، حسن میں حضرت یوسف سب سے زیادہ، مگر جمال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ۔ اب یہ جمال اور حسن میں فرق کیا ہے؟ یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے بھائی خوبصورتی کا مطلب خوبصورتی، یہ کیا جمال اور حسن؟ تو یاد رکھیں یہ عربی ہے، اردو یا انگلش نہیں ہے، یہ بڑی بلیغ زبان ہے۔ جمال الگ قسم کی خوبصورتی کو کہتے ہیں اور حسن الگ قسم کی۔ یہ مثالوں سے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ڈیفائن نہیں، کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ گلاس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اب آپ ڈیفائن کر سکتے ہو؟ آپ بولو ایک ایسی چیز جس کے اندر ہم پانی ڈال سکتے ہیں، تو لوٹے میں بھی ڈل جاتا ہے پانی، کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بولو ایک ایسی چیز جس میں پانی ڈالے مگر اس میں آگے سے ٹونٹی نہ ہو، تو بھائی جگ میں بھی نہیں ہوتی ٹونٹی۔ آپ بولو تو آپ قیامت آ جائے گی، سمجھا نہیں سکو گے۔ آپ بولو بھائی یہ گلاس، اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گلاس اٹھا کے دکھاؤ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو گلاس بولتے ہیں۔ تو حسن اور جمال میں کیا فرق ہے، یہ مثال سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، مثال سے سمجھ میں آئے گا۔ دیکھو اللہ تعالی نے دنیا میں جو اٹریکشن رکھی ہے وہ بچے میں رکھی ہے یا بالغ اور جوان میں رکھی ہے؟ بچے میں اٹریکشن رکھی ہے، لیکن جو عشق ہوتا ہے وہ بچوں سے نہیں بلکہ جوان سے ہوتا ہے۔ عورت کو جوان مرد سے عشق ہوگا اور مرد کو جوان عورت سے، حالانکہ حسن کس میں ہوتا ہے؟ بچے میں، پھول جیسے ہوتے ہیں، بچے حسین ہوتے ہیں، جمیل نہیں ہوتے، اور جب وہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں اور جوان ہوتے ہیں تو ان میں جمال پیدا ہو جاتا ہے، ان میں، ان کی چال میں ایک تناسب پیدا ہوتا ہے، آواز میں ایک تناسب پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ حسین ہوتا ہے مگر وہ لڑک لڑک کے چلتا ہے، اس کی معصومیت پہ آپ کو پیار آتا ہے، مگر جمال اس میں نہیں ہوتا۔ جمال جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ طاقتور بنتا ہے اور اس کی آواز میں طاقت، اس کی چال میں طاقت، اور اس کی جو ہے نا وہ پکڑ میں طاقت، اور بڑے، پھر دیکھو یہ جو ماڈلنگ کرنے والے لوگ ہیں یہ بچوں سے ماڈلنگ نہیں کرواتے، یہ جو حسن کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی دیکھا کسی بچے کو لا کے انہوں نے چلایا ہو، بندے چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھی شیروانی پہن کے آپ یہاں سے وہاں تک گزرے، ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے لگتے ہیں۔ تو جوان انسان کی چال میں کیا ہوتا ہے؟ اگر اچھی چال ہو، اگر اچھی نہیں ہو تو پھر تو نہ جوان میں نہ بچے میں۔ تو تناسب جب پیدا ہوتا ہے نا جسم کے تمام اعضاء میں اور بولنے میں اور انداز میں، تو یہ تناسب ہر لحاظ سے جب کامل ہوتا ہے تو اس سے جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اس کو جمال کہا جاتا ہے، اس کو حسن نہیں کہا جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں حسن تھا، پہلی نظر میں بہت اٹریکشن تھی، سب کو بڑے پیارے لگتے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کیا تھا؟ جمال. علماء کہتے ہیں کہ جمال سے متاثر ہونے میں ٹائم لگتا ہے, حسن سے فوراً متاثر ہو جاتا ہے انسان. دیکھو بچہ پھول سا ہوتا ہے, فوراً دل چاہے گا اسے پکڑ کے پیار کریں بس. لیکن جس میں جمال ہونا, جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ اس کی حسن سے پردہ اٹھتا ہے, اس کی اداؤں سے انسان متاثر ہوتا ہے آہستہ آہستہ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جن عورتوں نے دیکھا, دیکھتے ہی ہاتھ کاٹ ڈالے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو ہاتھ نہیں کاٹتی, اپنی گردنیں کاٹ ڈالتی. اب آپ کہیں گے بھائی بہت سونے دیکھا, کسی نے نہیں کاٹی, رہے نہیں ہے ساتھ میں, کیونکہ جمال میں روب ہوتا ہے, حسن میں روب نہیں ہوتا. تو آہستہ آہستہ انسان اس سے مانوس ہونا شروع ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے مجھ پہ اتنا روب ڈالا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے دشمن مجھ سے کانپنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو روب ہے, جلال ہے, جبکہ اتنے میٹھے اخلاق کے بات کر رہے ہیں تو منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ہم کسی پر روب قائم کرنا چاہیں تو جب تک گالیاں نہ نکالیں بھائی, اور گھونسے نہ ماریں اور بندوقیں نہ دکھائیں, کسی پہ روب پیدا ہوگا؟ اور میٹھے لہجے میں بات کریں تو ہمیں تو گلا کھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ایسا کہ ہاتھ انتہائی نرم, ایسے نرم ہاتھ کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اللہ کی قسم میں نے ریشم اور دیباز کو بھی چھوا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ نرم نہیں تھا. ریشم بھی آپ کے ہاتھ سے زیادہ نرم نہیں تھا. اور جب بات کرتے تھے اتنی میٹھی بات, ہمیشہ مسکراتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی نبی کو دیکھا اور نبی کی نظر جب بھی مجھ پہ پڑی ہے, ہمیشہ دیکھ کے مسکرائے ہیں, ایسے اخلاق. اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے, اللہ کی قسم کبھی ایک مرتبہ بھی مجھے ڈانٹا نہیں کسی بات پہ, کبھی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا, اور کبھی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا, ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. بتاؤ ہم اپنے ملازم کے ساتھ ایسا کریں, وہ تو ہمیں ہی کھا جائے گا تھوڑے دنوں میں بیچ کے. کیا خیال ہے بھائی, ہم اگر اپنے ملازم کو کبھی پوچھا ہی نہیں, آپ نے دکان میں کوئی ملازم رکھا 10 سال رکھا, آپ نے کبھی ڈانٹا ہی نہیں اس کو, چلے گا وہ؟ تھوڑے دنوں میں آپ پوچھا لگا رہے ہو گے اس کی دکان میں, وہ سیٹ بنا ہوا, کیا خیال ہے, وہ سیٹ بنا ہوا بیٹھا ہوگا. ہمارے نبی کے اخلاق اتنے پیارے ہیں, اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ روب بولو بھائی نہیں ہوتا, مگر ایسے پیارے اخلاق, نرم لہجے میں بات, کبھی قہقہ لگا کے نہیں ہنسے, ہمیشہ مسکرائے. صحابہ کو دیکھ کے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, نبی جب بھی گھر میں آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ, جب بھی گھر میں آتے مسکر. اور بیوی سے محبت کا اظہار کیسے کرتے, آج اگر کوئی بیوی سے محبت کا اظہار کرے نا تو وہ سمجھتا ہے یہ تقوی کے خلاف ہے, اور اگر زیادہ محبت کا اظہار کرے تو بیگم وہی پتہ ہی نہیں چلے گا اس گھر میں میاں کون ہے, اور روب ہی ختم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا مصنوعی روب بنا کے رکھنا پڑتا ہے. تھوڑا سا چٹکلا سنا دوں اگر آپ, ہمارے ایک دوست تھے, ان کی شادی ہوئی تو میرے سے مشورہ لینے کے لیے آئے کہ حضرت میری شادی ہو رہی ہے, بیوی پہ روب رکھنا چاہتا ہوں, ذرا طریقہ بتا دیں. میں نے ان سے ڈرامہ کیا, ایسی مذاق کیا, میں نے کہا آپ جب گھر میں جائیں تو کوئی کتاب لے کے بیٹھ جائیں, ایسی مذاق کر رہا تھا, یہ حقیقت نہیں. میں نے کہا کتاب لے کے بیٹھ جائیں اور مطالعے میں مشغول ہو جائیں, بیگم جب آپ سے کوئی بات کرے تو آپ ذرا اس کی طرف دیکھ کے مسکرائیں کہ اچھا ادھر میں مکمل کر لوں تحریر. تو میں نے کہا اس سے بیگم سمجھے گی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے اور بڑا مچور آدمی ہے, ایسے ہی نہیں کہ آتے ہی بیگم سے ہنسی مذاق اور چھچور پنا شروع کر دیا, بڑے یہ تو بڑا ایسا لگ رہا ہے کوئی علامہ اقبال کی تو میں نے کہا ایک ہفتہ صبر کر کے روپ ڈال دو اس کے اوپر. تو وہ ایسے ہنس رہے تھے, وہ ان کو میں ذرا ایکٹنگ کر کے بتا رہا تھا, ایک مزاح کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے ایسی محبت کا اظہار کیا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جہاں سے میں منہ لگا کے برتن میں پانی پیتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف سے پانی پیا کرتے تھے, مگر اتنا روب کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار ہوتی تو امی عائشہ چہرہ انور سے سمجھ جایا کرتی تھیں کہ اس پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, بس خاموش. کتنا روب تھا, میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ, اس اخلاق کے باوجود صحابہ پہ کتنا روب تھا. کافروں پر تو ایسا روب کہ نبی نے فرمایا ایک مہینے کی مسافت سے کانپنا شروع. یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنے میٹھے اخلاق, ایسے نرم ہاتھ, اور روب ایسا. نہ کبھی بازاروں میں جا کے چیخو پکار کرتے تھے, نہ آپ کی زبان میں کوئی فحش گالی, تو دور فحش تو دور کی بات, کبھی گالی آپ کی زبان پہ نہیں آئی, پھر بھی اتنا روب. تو صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کے بجائے پانچ رکعتیں پڑھا دیں. ایسے کام نبی نے اس لیے کیے تاکہ امت کو پتا چلے نا کہ جب غلطی سے چار پانچ پڑھاؤ گے تو کیا کرنا ہے, تاکہ صحابہ کے سامنے عمل سامنے آئے. تو حضرت ابو بکر اور عمر دونوں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں تین رکعتیں پڑھا دیں. تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں پریشان کہ بھئی یہ تین رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا, اور کچھ صحابہ پیچھے سے صف میں نکل گئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, بھائی مبارک ہو, آج کے بعد سے ظہر کی رکعتیں کتنی ہوا کریں گی ہے بھائی, کتنی ہوا کریں گی, تین ہوا کریں گی. خوشی خوشی جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر اور عمر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اتنا روب کہ نبی سے پوچھنے کی ہمت, یہ روب ہے. حالانکہ نبی نے تو ابو بکر عمر کو کبھی ڈانٹا نہیں, روب ایسا ہے پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی. تو ایک دیہاتی صحابی جن کے ہاتھ بڑے لمبے تھے, انہوں نے نبی سے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نماز میں کمی ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے یا آپ نے بھول سے ایسا کیا؟ نبی نے فرمایا کل ذلک لم یکن, فرمایا قد کان بعض ذلک, کچھ تو ہوا ہے یا رسول اللہ. آپ نے صحابہ سے پوچھا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تین پڑھائی, آپ نے ایک پڑھائی اور سجدہ سہو کیا, اور امت کو مسئلہ سکھایا کہ جب ایسا ہو تو پھر ایسا کرنا ہے. تو اصل جو حدیث میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما آپ کے دوست ہیں, مگر روب اتنا ہے کہ آپ سے بات کی ہمت نہیں ہو رہی ان سے. یہ بھی معجزہ ہے, یہ بھی کمال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمال. جمال میں انسان کا انداز, جمال میں انسان کے جو ہے نا اس کا روب, یہ تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ بولے بھائی, جمال میں. تبھی تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَمِثْلُكَ لَمْ تَرَ. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی سب سے زیادہ جمیل تھے, لوگ پوچھتے ہیں نا, اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو نعت شریف پڑھی ہے, اس نعت میں آپ نے آپ کی تعریف میں یہ الفاظ کہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا نہیں. اور نبی اس شعر پہ خاموش رہے, اگر یہ شعر غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے کہ اے حسان غلط کہہ رہے ہو, اللہ نے یوسف کو مجھ سے زیادہ جمال دیا تھا. نہ فرمایا وہ اجمل منک لم تلد النساء, کسی عورت نے آپ سے زیادہ جمیل جنا نہیں ہے. تو بھائی اللہ نے ہمیں ایسے پیغمبر کیوں دیے؟ اس لیے کہ اللہ کی حجت اپنے بندوں پہ, بولو نا بھائی, تمام ہو جائے. سخاوت کتنی, ایک طرف گھر میں چولہا نہیں جل رہا, دوسری طرف سخاوت کتنی کہ جب مال غنیمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال ملتا تھا تو آپ صدقہ کرنا شروع. ایک کافر آیا آپ کا امتحان لینے کے لیے کہ آپ کتنے سخی ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے پاس کوئی بھکاری آئے بھیک مانگنے کے لیے, ہم دے دیں گے اس کو, دوبارہ آئے گا تو پھر دے دیں گے. لیکن اگر کوئی ہمیں آزمانے آ جائے کہ یہ کتنا سخی ہے, تو ہم مشکل میں پھنسیں گے کہ نہیں پھنسیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر تو بڑی مشکل ہوئی. وہ آیا آزمانے کے لیے, ایک کافروں کا سردار آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس کو ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنے سخی ہیں, میں ایسے محتاج اور فقیر بن کے آتا ہوں. فقیر بن کے آیا اور کہنے لگا مجھے یہ ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہے اور یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکریوں کا ریوڑ اس کو دے دیا. وہ دوبارہ آیا, آپ نے دوبارہ دیا. وہ بار بار آیا, آپ دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سب کچھ اس پہ لٹا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ میری زبان سے نہ نکلوانا چاہتا ہے اور میں نہ بولو بھائی نہیں نکال سکتا. وہ اپنی قوم کے پاس گیا, اس نے کہا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی قسم یہ سچے نبی ہیں, کیونکہ اگر یہ سچے نبی نہ ہوتے انہیں فقر و فاقہ کا خوف ہوتا, انہیں خوف نہیں ہے, ان کا اللہ پہ توکل ہے. خود بھی ایمان لایا اور اپنی پوری قوم کو کلمہ پڑھایا اس نے. صحابہ کی جو تھی نا ہمارے نبی کی قربانیاں, پھر صحابہ کی قربانیاں جس سے ایمان آیا ہے, اور ہم قربانی دینے کے لیے تیار. میرے پاس وہاں کچھ غیر مسلم بھی آتے ہیں اسلام قبول کرنے, تو میں پہلے جانچتا ہوں کہ چندے کے لیے تو نہیں مسلمان ہو رہا کہیں. ایک آیا کراچی میں کہ میں لانڈی سے آیا ہوں اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا لانڈی سے ناظم آباد کیوں آ گئے بھائی, لانڈی سے درمیان میں اتنی ساری مسجدیں ہیں کہیں بھی چلے جاتے. اس نے کہا ایکچولی مسئلہ یہ تھا, مسئلہ وہ تھا, فلانا تھا دھمکانا تھا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا پیسے نہیں ہیں تو لانڈی سے یہاں کیوں آ گئے؟ تو یہ یاد رکھیں بہت سے غیر مسلم صرف کس لیے مسلمان ہوتے ہیں, وہ اس مسجد میں مسلمان ہوں گے چندہ جمع کریں گے پھر دوسرے کے پاس جا کے نا وہی کہانی شروع کر دیں گے. تو اسلام قربانی مانگتا ہے. اس طرح سے نبی نے جو اس کو پیسہ دیا وہ تو اس لیے کہ وہ نبی کو جانچنا چاہ رہا تھا کہ یہ پیغمبر بھی ہیں یا نہیں ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد سے بچوں سے محبت کیسی تھی, یہ سارے اخلاق ہیں نا, جو آج سارے اخلاق آپ کو کسی ایک شخص میں نہیں ملیں گے, کسی ایک میں ساری چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو. میں حدیث پڑھ رہا تھا بڑا حیران ہوا, عرب میں لڑکیوں کو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا معمول تھا, اتنی شدید نفرت بیٹیوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کیسے محبت کر کے دکھائی. بیٹی کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ تو اور دور کا رشتہ ہو جاتا ہے نا. حدیث میں ہے, صحیح ہے مسلم کی حدیث, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ امام کائنات آئیں گے اور مسجد میں نماز پڑھائیں گے. عجیب منظر دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو کندھے مبارک پہ اٹھا کے مسجد میں لا رہے ہیں. اس میں حکمت کیا تھی وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. صحابہ حیران, بھائی امام اپنی 2 سال کی نواسی اسے کندھے مبارک پہ بٹھا کے مسجد میں آ رہے ہیں. چلو صحابہ نے سوچا کہ ابھی رکھ دیں گے, لیکن اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے ہی تکبیر تحریمہ کہی اور نیت باندھ لی. یہ اور حیرانگی کی بات, کیسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں, کس کے ساتھ؟ اپنی نواسی کے ساتھ. پھر جب نبی رکوع میں گئے ہیں تو بچی کو کندھے سے اٹھا کے نیچے رکھا گر نہ جائے, سجدے سے جب اٹھے ہیں دوبارہ اٹھا کے کندھے میں بٹھا لیے. 4 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پڑھی ہیں. اب شارحین حیران ہیں کہ جو کام نبی نے پوری زندگی نہیں کیا وہ اس دفعہ کیوں کیا. تو علماء لکھتے ہیں عرب کے دل سے بیٹی کی نفرت نکالنے کے لیے. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, بہت مشکل ہے. آپ زبان سے جتنی چاہے تقریر کرتے رہیں کہ بیٹی سے محبت کرو, بیٹی سے محبت کرو, بیٹی سے محبت کرو. اس دور میں جس دور میں میں نے وہ قبرستان دیکھا ہے مکہ میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے, وہ قبرستان دیکھا ہے میں نے, بڑی وحشت ہے اس میں. وہاں ایک پٹھان تھے کئی سالوں سے, انہوں نے کہا کہ یہ عجیب ایسا قبرستان ہے کہ یہاں کرینیں بھی استعمال کر کے دیکھ لی سعودی گورنمنٹ نے, یہاں کھدائی نہیں ہوتی. شاید قدرت کو یہ منظور ہے کہ اس میں کچھ بھی نہ کرو, یہ عرب کی جاہلیت کی ایک یادگار ہے, اس یادگار کو مٹنے مت دو, تاکہ جو بھی مکہ میں یہ قبرستان دیکھے گا تو تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت ذات پر، بیٹیوں پر کتنا احسان کیا، کتنی عزت دلائی اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں اپنی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے پوری نماز پڑھ کے دکھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ کہ عرب گورنمنٹ نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ قبرستان ختم نہیں ہو رہا. یہ عبرت کے لیے ہے، یہ اور کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ یہ عبرت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو بھی مکہ میں جا کے اس قبرستان کو دیکھے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پہ بہت بڑا احسان مانے گا. آج پوری دنیا انسانیت ویمن رائٹس عورتوں کے حقوق، بیکار قسم کے نعرے ہیں. کوئی یہ لوگ عورتوں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے ہاں ویمن رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو کپڑوں سے آزاد کیا جائے، شوہر کی قید سے آزاد کیا جائے، بیٹی کو باپ کا باغی بنایا جائے، بہن کو بھائی کا باغی بنایا جائے، اسے روڈوں پہ لا کے نچایا جائے، نائٹ کلبوں میں نچایا جائے. اس کو یہ لوگ ویمن رائٹس سے تعبیر کرتے ہیں. بیٹیوں کی محبت، بہنوں کی محبت، بیوی سے محبت، اس کی وراثت، ان چیزوں کو یہ لوگ رائٹس میں شامل نہیں کرتے. عورت کے حقیقت میں جو حقوق دیے ہیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اور اس دور میں دیے ہیں جس دور میں عورت کے حق کی بات کرنا یہ زہر پینے کے مترادف تھا. تو جس نے یہ معجزہ دیکھنا ہو آج بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. وہ تو بتاؤ ایسے اخلاق عالی اس دور میں کہ اپنی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھا رہے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ بیٹیوں کو ایسے عزت دی جاتی ہے، اس طرح سے ان سے محبت کی جاتی ہے. اور عجیب بات بتاؤں، اس کے اثرات 1400 سال کے بعد عرب میں آج بھی موجود ہیں. ایسی تربیت کی، اب کا مجھے نہیں پتا، ہمارے جو رشتہ دار سعودی عرب میں رہے ہیں، ہماری پھوپھی رہا کرتی تھی سعودی عرب میں، اب تو بوڑھی ہو گئی وہ، یہ بات ہے تقریباً 30 سال پرانی بات کر رہا ہوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، وہ سعودی عرب میں بہت رہی ہیں. کہہ رہی ہیں میں نے عرب عورتوں کو دیکھا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، بیٹے پہ کم خوش ہوتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ، عرب میں بڑی خرابیاں آ گئی، بہت کچھ خراب ہو گیا اس میں، لیکن وہ جو اثرات تھے نا کہ بیٹی کی محبت، وہ آج بھی الحمدللہ، بولو بھائی، آج بھی باقی ہے. اس کو اخلاق کہتے ہیں. آج اخلاق کس کو سمجھا جاتا ہے؟ بس تھینک یو اور ذرا مسکرا کے بات کر لینا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، دیکھو یہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، کیسے تھینک یو کرتے رہتے ہیں ہر وقت یہ بیٹھ کے. میں نے کہا میرے بھائی، یہ جو دکان میں بیٹھا ہوا آدمی کسٹمر سے اخلاق سے بات کر رہا ہے نا، اس کو اخلاق نہیں کہتے. اس کو یہ تو کرے گا وہ تاکہ یہ بار بار، میں نے کہا یہ تو اس سے زیادہ اچھے اخلاق تو ایئر ہوسٹس کے ہوتے ہیں، کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے نا. ارے بھائی بٹن دباؤ فوراً آئے گی، ہے ہر وقت تھینک یو کہتی رہے گی، تو یہ اخلاق تھوڑی ہیں. اس سے بولو کہ اپنے ابا سے بھی اگر گھر میں اسی طرح بات کرتی ہے، اپنے میاں سے بھی اسی طرح بات کرتی ہے، پھر یہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی، پھر یہ اچھے اخلاق ہیں. اگر میاں گھر میں بیگم کو بلائے، بٹن دبائے، فوراً آ جائے گی اور فوراً پوچھے بتائے کالی والی کولڈ ڈرنک پیئیں گے یا جہاز میں ایسے پوچھ رہی ہوتی ہے نا، یہ بلیک بھی ہے، وائٹ بھی ہے اور اورنج بھی ہے، درجنوں چیزوں کے نام بھی بتائے گی اور وہ بھی کون سا پیئیں گے اس میں، آپ جو چاہیں. اگر آپ کہیں نہیں پینا تو بھی سوری کرے گی، سوری میں نے آپ سے پوچھ لیا، آپ کو اس میں بھی تکلیف ہوئی ہو. اتنے اچھے اخلاق اگر اس کے اپنے میاں کے ساتھ ہوں، اپنے ابا کے ساتھ ہوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوں، پھر تو یہ واقعی وہ اخلاق ہیں جو نبی نے سکھائے. یہاں جو یہ اخلاق کا مظاہرہ کر رہی ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تکلف ہے، یہ بناوٹ ہے، کیونکہ اسے اس کے پیسے ملتے ہیں. اگر یہ اس طرح سے بات نہیں کرے گی تو کمپنی اس کو تنخواہ نہیں، ان کو مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں. اخلاق شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے بوڑھے والدین کے ساتھ. ایک چھوٹا سا قصہ بس واقعہ سنا کے میں بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا میں، انہوں نے اپنے والد کو بلایا پاکستان سے کینیڈا علاج کے لیے. کہاں سے بلایا؟ پاکستان. کہاں؟ کینیڈا. بڑا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہے. میں نے کہا پاکستان میں علاج کیوں نہیں کرا رہے؟ کہنے لگے یار یہاں بوڑھوں کی کیئر نہیں ہوتی, اخلاق اچھے نہیں ہیں, نرسیں ایسے ہی, وہ میرے بوڑھے والد ہاسپٹل میں ہوں گے اور نرسیں کیئر نہیں کریں گی, اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, تو میں یہاں لے کے آ رہا ہوں کیونکہ یہاں نرسوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں, بوڑھوں کے ساتھ بہت اچھا بیہیو ہوتا ہے, بیہیویئر ہوتا ہے ان کا, بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, تو میں اس لیے. تو گویا وہ دوسرے لفظوں میں تعریف کر رہے تھے کہ یہاں والوں کے اخلاق مسلمانوں سے اچھے ہوتے. میں نے پکڑ لیا ان کو, میں نے کہا یہ جو نرس ہاسپٹل میں آپ کے ابا کی اتنی کیئر کر رہی ہے, اس سے پوچھو اپنے ابا کی کیوں نہیں کر رہی, اس کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کرایا ہے؟ بہت مشکل ہے. کریم بھائی کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر یہ اتنے اچھے اخلاق ہیں بوڑھوں کے ساتھ, اپنے ابا کو وہ کہاں جمع کراتے ہیں؟ اولڈ ہوم میں نا. میں نے کہا اپنے ابا اولڈ ہوم میں, اور آپ کے ابا ان کو پورے وقت میں پیمپر بھی چینج ہو رہا ہے اور ساری ایک ایک چیز کی ان سے. میں نے کہا یہ اخلاق نہیں ہے, یہ یا تو حکومت کے قانون کا ڈنڈا ہے یا تنخواہ ہے. اور میں نے کہا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو نرس ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ابا سے اچھا سلوک نہ کرے, مگر اپنے ابا کو گھر سے باہر نہیں, اپنے ابا کے روزانہ جا کے خیریت پوچھے گی وہ. اور میں نے کہا آپ پاکستانی ہو اس لیے اپنے ابا کو اپنے خرچے پہ کینیڈا بلا رہے ہو علاج کے لیے, آپ اگر گورے ہوتے تو ابا کی اتنی ٹینشن لینے کے لیے تیار نہ ہوتے کہ کون بلائے ابا کو اتنا خرچے پہ, اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو حقیقی اخلاق کس نے سکھائے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, حقیقی اخلاق, ورنہ پوری دنیا اخلاق کے لفظ سے نابلد ہوتی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں پر احسان ہے کہ حقیقی معنوں میں آپ نے اخلاق کو ڈیفائن کیا, اخلاق کے حقیقی معنی آپ نے بتائے کہ اخلاق سب سے پہلے اپنے ماں اور اپنے باپ سے شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد بھائی بہنوں سے شروع ہوتے ہیں, بیوی بچوں سے شروع ہوتے ہیں, دنیا میں دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اپنے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک. مسلمان دوستوں پہ کم خرچ کرتا ہے, بیوی بچوں پہ زیادہ, اور وہاں پر بیوی بھی خرچ کر رہی ہے اور شوہر بھی. آپ لوگ یہاں کما کما کے اپنی بیویوں کو بھیجتے کہ نہیں بھیجتے؟ تو یہ جو صرف تھینک یو وینک یو کے اخلاق ہے نا, یہ قیامت میں قبول نہیں ہوں گے. میرا موضوع کہاں سے کہاں نکل گیا, بات تبدیل ہو گئی, جلدی سے واپس آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اللہ نے فرشتوں کو بتا دیا کہ اس کے ساتھ خواہشات بھی ہیں اور اس کے ساتھ عقل بھی ہے. دیکھنا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عقل اپنی خواہشات کو عقل کے ذریعے کنٹرول کر کے کنٹرول کریں گے, اور آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اپنی خواہشات پر پاؤں رکھ کے آتے ہیں. ان کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے ٹی وی دیکھنے کا, بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا, دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا, قربانی دے کے آتے ہیں. ابھی رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہیں گے, قربانی دیں گے, پھر تراوی کی نماز ہے. تو یہ ساری تاریخ اللہ نے ہمیں آدم علیہ السلام سے پہلے کی اس لیے بیان کی تاکہ ہمارے سامنے ہمارا مقصد رہے کہ شیطان اور جو پیغمبروں کی دعوت ہے نا, اس کا ہمیشہ مقابلہ رہے گا. جس نے شیطان کو پٹخ دیا اس کے لیے وہی جنت جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا. اللہ کہیں گے واپس لے آؤں گا, ابھی ایگزامینیشن ہال میں بھیجا ہے. جیسے آپ کسی بچے کو بڑی بڑی زبردست چیزیں سامنے لا کے رکھیں اپنے بیٹے کے, اور سارے کھلونے بڑی چیزیں, اور پھر آپ اس سے واپس لے لیں, بولے بیٹا یہ سب کچھ ملے گا, پہلے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ. تو اللہ نے بھی ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور پھر اللہ نے باہر نکالا, کہا اپنی اولاد کو بتا دو یہ ساری نعمتیں میں دیکھ کے آیا ہوں, مگر اس کو ملیں گی جو اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوگا. وہ امتحان ہے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا, جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی اس کے قریب بھی مت جانا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک. امام صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا کریں. نہیں, یہ تو اتنا تو فرض بنتا ہے آپ کا ہے. اللہ جزائے خیر دیا. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے اللہ ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو دین پر کامل طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بروز محشر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ اپنا بھی دیدار قیامت کے دن عطا فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرما. اے اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو قرضے کی تنگی کا شکار ہیں اللہ ان کو قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. پھر قواریت کی لعنت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جس کی بھی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. اے اللہ مسلمانوں پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ تو ان کی مدد فرما اور ظالموں کو ہدایت نصیب فرما. جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى